إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں پچھلے جو مسائل پچھلے ہفتے میں ایک ہفتے میں یا دو ہفتوں میں ہم نے سیکھے ہیں ان کا جائزہ لینا بھی میں مناسب سمجھتا ہوں. اس سے بھی پہلے یہ بتائیے کہ اس کورس کا مقصد کیا ہے. نماز کا طریقہ سیکھنے کو ملے. ہاں, حدیث سیکھنا, اس پہ عمل بھی کرنا اور دوسروں تک بھی پہنچانا. تو باقی درست میں نہیں رہتا ہے. یہ جو جمعہ کا کورس ہے, دیکھیے ہمارے درست ہوتے ہیں, اتوار کو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی درست ہوتے ہیں. نماز کی تمام چیزیں چھوٹی بڑی ساری ہم کو معلوم. اور نماز دلیل کے ساتھ کیا ہو, نماز کا طریقہ دلیل کے ساتھ معلوم. دیکھیے جب مقصد سامنے ہوتا ہے تو کوشش کا رخ بھی صحیح ہوتا ہے. ہمارے اس کورس کا مقصد یہ ہے, نمبر ایک, ہمارا عمل دلیل کے ساتھ. خصوصاً نماز کا کورس چل رہا ہے تو نماز میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان اعمال میں سے ہر ایک کی دلیل ہم کو معلوم ہو جائے. اس لیے کہ علم وہ ہے جو دلیل سے لیا جائے. دلیل خود ایک علم ہے. تو دلائل کے ساتھ ہم نماز کے معاملات کو معلوم کریں. اس لیے کہ اس سے پہلے ایک زمانہ چلا آیا جس میں جیسے دوسرے پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے تھے, لیکن پھر اب جب قرآن و سنت کے راستے پر ہم چل رہے ہیں تو اپنے تمام اعمال کے لیے ہم قرآن و سنت سے دلیل لیں, کیونکہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی میں کامیابی ہے. اللہ کی کتاب کی پیروی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی زندگی میں تمام امور میں آئے, یہ ہمارا اصول ہے. اب نماز سارے اعمال میں سب سے افضل ہے, لہذا نماز کے سلسلے میں مسلمانوں میں بہت اختلافات ہیں اور اکثر اختلافات کی جڑ لا علمی ہوتی ہے. لوگوں کو معلوم نہیں اور لوگ لڑ رہے ہیں. اگر ہمارے پاس ہمارے عمل کی دلیل ہے تو ہم اپنا عمل بصیرت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں, دلیل کے ساتھ, علم کے ساتھ ہم اپنے عمل پر جم سکتے ہیں. عمل کی پختگی یقین پر مبنی ہوتی ہے اور یقین دلیل پر مبنی ہوتا ہے. صحیح ہے؟ کیا مطلب ہے یا کون بتائے گا کیا بولا میں؟ کیا کہا میں نے؟ एक ट्रांस बोलते ना जिस चल रहा है, बोल रहे हैं, बोलो, हम सुन रहे हैं। हाँ, मैंने जो जुमला कहा वो जुमला क्या है? अमल की पुख्तगी यकीन पर होती है। वो बीच में क्या वर्ड था वो नहीं मालूम हमको, लेकिन होती है, मबनी होती है। मबनी, मबनी का मतलब क्या है? टिकी हुई। मबनी के माना अरबी में मबनी, बिना जिसको कहते हैं, बिना किसको कहते हैं? बुनियाद। बिना, उस पर टिका होना, छत। कोई चीज किसी और चीज पर टिकी होती है, तो यहां पर बिना बुनियाद के माना में आता है। अमल की बुनियाद अगर यकीन पर नहीं हो तो अमल में पुख्तगी होगी, और यकीन कैसे पैदा होगा? दलील से पैदा होगा। तो जाहिर बात है कि दलील से यकीन और यकीन से अमल में पुख्तगी पैदा होती है। इसलिए हमको शुरुआत, अगर अमल की पुख्तगी और यकीन दोनों चीजें खुद कीमती हैं, यकीन जरूरी है और अमल कैसा होना चाहिए? कच्चा नहीं, अमल कैसा होना चाहिए? पक्का। तो अमल की पुख्तगी यकीन के ऊपर टिकी होती है। जैसा पुख्ता यकीन होता है आदमी उतना पक्का काम करता है, लेकिन यकीन कमजोर हो तो अमल भी कैसा होता है? कमजोर। लेकिन यकीन पैदा कैसे होता है? एक आदमी जिसको मालूम नहीं कौन सा रास्ता कहां जाता, वो भी चल रहा, कैसे चलेगा वो? हाँ, डरते डरते। और एक आदमी जिसके पास नक्शा है, दोनों में फर्क होगा चलने में, जिसको रोजाना जाता आता है, रास्ता मालूम है, वो कैसे चलाता है एकदम? उसको मालूम ही ये रास्ता है, इधर कहां पर स्पीड ब्रेकर आने वाला है, कहां पर टर्न लेना, मालूम है उसको। लेकिन जिसको नहीं मालूम, पहली बार जा रहा, वो ज्यादा और घबराया हुआ रहता होगा, मैं सही जा रहा कि गलत जा रहा, हर चौक में रुक के पूछता हो, भाई यही रास्ता जा रहा? हाँ, चलो। तो अमल की पुख्तगी पैदा होती है यकीन से, और यकीन पैदा होता है दलील से। इसलिए हमारा पहला काम क्या है अभी दीन के मामलात में? दीन को कैसे सीखना? दलील क्या है? अल्लाह और उसके रसूल का फरमान, किताब सुन्नत दलील। अल्लाह उसके रसूल का फरमान दलील है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपने बाद दो चीजें छोड़े जा रहा, अगर इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे तो। लिहाजा मालूम ही हुआ कि किताब और सुन्नत मजबूती से थामे रहने वाला आदमी गुमराह नहीं होगा। गुमराही का ऑपोजिट क्या है? हिदायत। तो ये दो चीजें, इनमें क्या है? हिदायत। तो हिदायत पर रहने के लिए हमको दो चीजें थामनी पड़ेंगी, कौन सी? अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, या आपका तरीका। तो ये हिदायत है, अल्लाह की तरफ से रहबरी है, यही असल इल्म है। यही असल क्या है? इल्म है। हिदायत के माना क्या है? गाइडेंस, रहबरी। तो हिदायत के माना रहबरी के। तो किताब और सुन्नत का इल्म अगर हमारे पास, आज उम्मत में गुमराही क्यों है? इसीलिए नहीं कि इसीलिए है कि किताब और सुन्नत का इल्म नहीं है। अगर किताब और सुन्नत का इल्म आ जाए तो गुमराही से हिफाजत हो सकती, आदमी गुमराही से निकल सकता है। लिहाजा आमाल का बिगाड़ सोच के बिगाड़ से पैदा होता है। सही है? आपको दावत देना अगर किसी को, तो आप समझाएंगे कैसे? आमाल का बिगाड़, दुनिया में जो भी बिगाड़ है किसकी वजह से है? हाँ, फरिश्ते आके गड़बड़ कर रहे कुछ यहां पे? नहीं। किसकी वजह से है? वाहर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदी नास, लोगों की करतूत की वजह से जमीन में, खुश्की में, तरी में बिगाड़ आ चुका है। इंसान की करतूत है इसमें, انسان کا عمل بگڑا ہوا ہے. عمل بگڑتا ہے انسان کی سوچ کی وجہ سے. تو سوچ کی اصلاح کس چیز سے کی جاتی ہے؟ علم کے ذریعے سے. آدمی کی سوچ کیسے بدلتی ہے؟ اس کا علم بدلے گا، اس کا یقین بدلے گا. تو اس کے یقین اور علم کو بدلنے سے اس کی سوچ بدلتی ہے. لہذا دین کے تمام امور میں، عقیدہ ہو، عبادات ہوں، یا جو بھی معاملات ہوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں کیا کریں؟ صحیح علم لوگوں کو دیں. اور صحیح علم کون سا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جو علم ملتا ہے وہ صحیح ہے. تو یہ جو دروس ہمارے ہو رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ صحیح علم ہم کو ملے. واقعی علم کیا ہے؟ کتاب و سنت. واقعی علم کتاب و سنت، یا وہ جو اس سے مستنبط ہو. کیا اس سے ہو؟ یعنی اس سے استنباط کیا ہو، یعنی اس سے نکالا گیا. جو کتاب و سنت کی بنیاد پر غور و فکر کر کے کوئی بات نکالی گئی ہو، کیا وہ بھی صحیح ہوتا ہے؟ کتاب و سنت کی بنیاد پر اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ چاہے قرآن و سنت میں بعینی ہی اس کا تذکرہ نہ ہو، لیکن پھر بھی چونکہ وہ اسی پر مبنی ہے، ٹکی ہوئی ہے، اس لیے وہ چیز معتبر مانی جائے گی. جیسے ہم نے حدیث دیکھی تھی وضو کے باب میں، الاذنان من الراس، دونوں کان سر میں داخل ہیں. اس سے ہم نے کیا کیا؟ مسائل لیے کئی. کیا کیا مسئلے لیے تھے یاد ہیں؟ اپنے کو تو اگلا پڑھنا ہے نا، پچھلا تھوڑی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا چاہیے. کامیاب آدمی ہمیشہ آگے دیکھتا ہے نا، کہ پیچھے بھی دیکھتا نہیں؟ دیکھتا کہ دیکھتا؟ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. کہ آدمی محنت کر کے جیب میں ڈال رہا ہے تو جیب میں سنبھالنا چاہیے نا. وہ یہ پچھلا سنبھالنا چاہیے پچھلا، ورنہ سراغ بنا کے رکھا ہے جیب میں، لے رہا ہے اور بھر رہا ہے اور نکل رہا ہے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. علم کا حال پچھلا یاد رہنا چاہیے. تو ہم یہ جو دروس ہمارے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں قبول کریں، تاکہ ہم خود بھی اطمینان پر رہیں، ہمارے عمل میں پختگی پیدا ہو، اور ہم دوسروں کو بھی اطمینان دلا سکیں. اس لیے کہ فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص، ہر ایک آدمی کی بات اپنی ہے، لیکن جب دلیل کے ساتھ بات پیش کی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط ہوتی ہے؟ نہیں. میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، فلاں مولوی صاحب کی بات غلط ہو سکتی ہے، ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو کیوں نہ ہم لوگوں میں صحیح بات تقسیم کریں؟ کیوں نہ ہم لوگوں کو اللہ کی بات بتائیں، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائیں، تاکہ لوگ پختگی پر قائم ہو جائیں، دین پکا ہو جائے، کوئی آ کے ان کو گمراہ نہیں کر پائے. یہ مقصد ان دروس کا ہے. ٹھیک ہے. پچھلے درس میں ہم نے کچھ مسائل دیکھے تھے، ان میں سے کیا کیا مسائل تھے کسی کو یاد ہے؟ کیا یاد آ رہا آپ کو؟ کچھ آ رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے میں. ہاں، کہ اللہ کے نبی، ہاں، گٹ یعنی سجدے میں، صحیح ہے، سات ہڈیاں ٹکنا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو، ہاں، قبلے کی طرف رکھ. ہاں، اور سجدے میں آپ ہاتھ پھیلاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہاتھ اس طرح سے پھیلاتے تھے. چپکانا صحیح ہے ایسا، بغلوں کو چپکا گئی ہوں ٹھنڈی میں جیسے آدمی سردی لگ رہی ہے اس کو، نہیں. اور زمین پہ ہاتھ کوہنیاں ٹکانا چاہیے سجدے میں، نہیں. کون سے جانور سے مشابہت ہے اس کی؟ دیکھیے، نماز میں تمام جانوروں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. ہاں، اونٹ کی طرح بیٹھنا سجدے کے لیے جانا منع ہے تو اونٹ کی مشابہت منع ہے. دوسرا لومڑی کی طرح دائیں بائیں دیکھنا نماز میں منع ہے. تین کوے کی طرح سجدوں میں ٹھونگ مارنا منع ہے. اور کتے کی طرح ہاتھ بچھانا منع ہے. بیل کی طرح حدیث میں تو میں نے نہیں پڑھا, البتہ ہے حدیث میں. اچھا گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ نہ ہلائے تو پھر رفلے دن کیوں کرتے آپ لوگ؟ ہاں سلام کے وقت ہے وہ. سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ سے اشارہ, صحیح جملہ. مولوی صاحب پکڑیں گے چھوڑیں گے نہیں. سلام کے بعد ہاتھ اٹھاتے تھے کہ نہیں, ہے نا؟ سلام کے بعد جب سلام کرتے تو ہاتھ اٹھاتے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو. گھوڑے کی دم دیکھیں آپ لوگ کبھی؟ نہیں, پیچھے جا کے نہیں دیکھنا, دور سے دیکھنا. دم جو اٹھاتا ہے وہ تو بار بار حرکت دیتا ہے, تو آپ نے اس کو تشبیہ دی گھوڑے کی دم سے. تو دیکھیے سارے جانوروں کی جو صورتیں ہیں ان سے منع کیا گیا ہے, ہم کو اس سے منع کیا گیا ہے. بہرحال نماز میں یا سجدے میں انگلیاں پھیلانا ہے کہ جوڑنا ہے؟ ضم اصابعہ. حدیث میں کیا ہے, آپ جب سجدہ کرتے انگلیاں کیا کرتے؟ جوڑ لیتے. لیکن پھیلانا کب ہے؟ پھیلانا جب گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو مضبوطی سے اس کو کیا کرنا ہے؟ پھیلا کے پکڑنا ہے. ہاں ہاں رکوع میں, رکوع میں, رکوع کے علاوہ اتحیات میں بھی ہاتھ آدمی گھٹنوں پہ رکھتا ہے, لیکن اس میں کچھ ذکر ایسا نہیں ہے کہ پھیلا کے رکھیں یا بم کر کے رکھیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ آگے بڑھتے. اسی طرح سے وہ بھی دیکھا ہم نے کہ سجدے کے اعضاء کتنے ہیں؟ سات یا آٹھ؟ سات ہیں. اور تذکرہ کتنے کا آیا اس میں, کون کون سے بتائے گا کوئی؟ پیشانی, ناک اور دونوں کوہنیاں, نہیں دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے اور ٹخنے, پنجے, اطراف القدمین دونوں قدم کے سرے یعنی انگلیاں پاؤں کی. تو یہ سارے اعضاء سجدے میں کیا ہونا چاہیے؟ ٹکنے چاہیے. اس میں بعض لوگوں کی غلطی آپ نے دیکھی ہوگی کہ سجدوں میں جب جاتے ہیں تو پاؤں اٹھا لیتے ہیں اوپر, صحیح ہے؟ بات صحیح ہے, عمل صحیح ہے, کیا صحیح کیا نہیں صحیح ہے؟ ایسا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. ایسا کرنا صحیح ہے کیوں نہیں صحیح ہے؟ ہاں دونوں پاؤں قدم یا انگلیاں پاؤں کی کیا ہونا چاہیے؟ دونوں پاؤں زمین پر ٹکنے چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مجھ کو ان اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا, تو سجدے میں ان کو ایسے ہی رکھنا چاہیے, ٹکانا چاہیے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. باب نمبر 50, پیشانی کا دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھنا. یہاں تک ہمارا ہوا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے نا. وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, فلما سجد سجد بین کفیہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو آپ نے دونوں کفین کے درمیان سجدہ کیا. کفین کس کو بولتے ہیں؟ یہ کفین ہے, اسی لیے اس کو کف بولتے ہیں ٹیلر حضرات. ہاں یہ کف کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں تک آتا ہے کفین. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو دونوں کفین کے درمیان سجدہ کے, یعنی اپنا سر کہاں رکھا, دونوں ہتھیلیوں کے درمیان. یہ مسلم کی حدیث ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق فرماتے ہیں, فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةِ. یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں. ہاں بخاری میں, کتاب الاذان میں. فَإِذَا سَجَدَ, جب آپ نے سجدہ کیا, وضع يديه, اپنے دونوں ہاتھ رکھے زمین پر, غیر مفترش, اس طور پر کہ دونوں ہاتھوں کو آپ نے بچھایا نہیں. کس کی طرح بچھایا نہیں؟ تو پہلے سے منع ہے تو نہیں کرنا چاہیے. ہاتھ اپنے بچھائے نہیں زمین پر, ولا قابضهما, اور ہاتھوں کو سمیٹا بھی نہیں. قبضہ کا مطلب ہوتا ہے سمیٹنا. ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا, قبضہ کا مطلب ہوتا ہے سمیٹنا. تو اپنے ہاتھوں کو ایسا بغلوں سے چپکانا, یہ سمیٹنا ہوا. تو ایسا یعنی سمیٹا بھی نہیں اور زمین پر کوہنیوں کے ساتھ میں ہاتھ کو بچھایا بھی نہیں. واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة, اور اپنے پاؤں کی, دونوں پاؤں کی انگلیوں سے آپ نے استقبال قبلہ کیا. یعنی کیا مطلب؟ آپ نے پاؤں کی انگلیاں کیسی بچھائی؟ جیسے یہاں اگر قبلہ ہے تو آپ نے کیسا انگلیاں کیسی ہونا چاہیے؟